نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الله تعالى شأنه کے فضل سے ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں جب میں یہاں ہوتا ہوں سنیچر کے دن معمول یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کی تشریح اس کی تسہیل کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالی شانہ ہر دور میں امت میں ایسے افراد کو بھیجتے ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کی اللہ تعالی شانہ کو پوری بصیرت عطا فرماتے ہیں. اور اس پوری بصیرت کی روشنی میں یہ حضرات اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج ان کی استعداد ان کی صلاحیتیں ان کی سوچ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بہت آسان انداز میں پیش کر کے لوگوں کے لیے دین پر چلنے کی آسانیاں پیدا کرنا ہے. انہی حضرات میں سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. بہت بڑے عالم تھے, مفسر تھے, محدث تھے اور فقیہ تھے اور قاری بھی اعلیٰ درجے کے. تو مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, قاری بھی تھے اور علم باطن کے بھی امام تھے. تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت تامہ حاصل نہیں تھی. علوم عالیہ تو اپنی جگہ پر, جو علوم عالیہ ہیں ان پر بھی پوری گرفت, منطق فلسفے کے اوپر بھی پوری گرفت, اور حکیم الامت کا لقب ملا. اس لیے کہ آپ کے دور میں اور آپ کے دور کے بعد اللہ تعالی شانہ نے روحانی امراض کی تشخیص اور اس کے معالجے کی ایک خاص مہارت آپ کو عطا فرمائی تھی. روحانی بیماریوں کا علاج, روحانی بیماریوں کو ڈائگنوز بھی بہت جلدی کر لیتے تھے اور پھر روحانی بیماریوں کے لیے علاج بھی بہترین انداز میں تجویز کرتے تھے, جو تیر بہدف ہوتا تھا, نشانے پر لگ جاتا تھا. بہت اور اس وقت جو ہے, اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص وہ حضرات جن کا بر صغیر ہندو پاک سے تعلق ہے اور جو اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں, شاید ہی کوئی شیخ ایسا ہو جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے مستغنی ہو کر کے چلتا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ ایسی شخصیت کو بھیجا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی شخصیت کے علوم کو ان کے شاگردوں کے ذریعے محفوظ کروایا کہ آج جو ہے ہم 60-70 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ باتیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہیں, یہ باتیں قرآن اور حدیث کی, یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. بس الفاظ جو ہیں وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں اور ان باتوں سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں. کبھی کبھی یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر یہ بزرگوں کی باتوں کو کیوں پڑھتے ہیں, قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں کی باتوں کو کیوں سناتے ہیں, کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہ قرآن ہی کی باتیں ہیں, یہ حدیث ہی کی باتیں ہیں, قرآن اور حدیث ہی کی باتیں ہیں. لیکن زمانے کے گزرنے کے نتیجے میں, نبوی دور سے دور ہونے کے نتیجے میں, دنیا اور مٹیریلزم کی محنت بڑھ جانے کے نتیجے میں قرآن اور حدیث سے اتنا انس ہمیں نہیں رہتا, تو ہمارے لیے ڈائریکٹ ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. یہ حضرات جو ہیں اسے سمپلیفائی کر کے اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں, تو اس سے ہمیں سمجھنے میں بات بدل جاتی ہے. جو حضرات اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فتح الباری پڑھتے ہیں کہ نہیں, آپ عمدۃ القاری پڑھتے ہیں کہ نہیں, تو فتح الباری اور عمدۃ القاری کیوں پڑھتے ہیں, صرف بخاری شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم بخاری شریف ہی پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ بخاری شریف ڈائریکٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی کامنٹری پڑھتے ہیں بخاری کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں بھی یہ کامنٹ بھی ہے حدیث اور قرآن کی. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کی میں ہمیشہ ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ ڈو جو ہے, ڈو آٹا, گوندھا ہوا آٹا, وہ اصل ہے. اب آٹا لے آئے دکان میں سے, اس کا ڈو بنایا. میرے گھر میں بھی بنا, شکیل بھائی کے گھر میں بھی بنا, اقبال بھائی کے گھر میں بھی بنا, مولانا موسیٰ صاحب کے گھر میں بھی بنا. اس کا فوٹو کھینچ لو, اس کا فوٹو کھینچ لو گے تو سب کہیں گے کہ چاروں چیزیں ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. اس لیے کہ جب آٹے کو گوندیں گے تو اس کی شکل تو ایک ہی ہوگی, یہ اصل ہے. پھر 3 دن کے بعد مولانا موسیٰ صاحب کے یہاں گئے تو چائے کے ساتھ مولانا موسیٰ صاحب نے کیک رکھے, اب اس کیک کا فوٹو کھینچ لو. اور اقبال بھائی کے یہاں گئے تو انہوں نے بسکٹس رکھے, بسکٹس کا فوٹو کھینچ لو. شکیل بھائی کے یہاں گئے تو انہوں نے ٹوسٹ رکھے چائے کے ساتھ, ٹوسٹ کا فوٹو کھینچ لو. ہمارے یہاں آئے تو ہم نے روٹی رکھی, روٹی کا فوٹو کھینچ لو. ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں, وہ پہلے والے فوٹو کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایک ہی چیز ہے. تو ڈو ایک ہی ہوتا ہے. مولانا موسیٰ صاحب کے گھر میں جو عورت اسے پکا رہی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اس ڈو کو کس شکل میں میں پیش کروں کہ لوگ جلدی جلدی کھا جائیں. اور اقبال بھائی کے گھر میں جو عورت ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ اس ڈو کا میں کیا بناؤں کہ جس سے لوگ جلدی جلدی اپنے پیٹ میں اتار لیں. तो ये चारों घरों की औरतों ने जो उनके सामने लोग थे उनको सामने रखकर उनकी चाहतों और उनके मिजाज और उनकी जरूरतों के पेशे नजर वही आटा केक की शक्ल में, टोस्ट की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, बिस्किट की शक्ल में पेश किया और सबने जल्दी जल्दी खा दिया। कुरान और हदीस डो है, आटा है, आटे से हर्षद केक नहीं बना सकता, हर्षद बिस्किट नहीं बना सकता, हर्षद अपनी जरूरत की चीज बना नहीं सकता। ये काम फुकाहा का है, ये काम उलमा का है। तो वो हमारी जरूरत की चीजें बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं और लोग जल्दी जल्दी उसे खा जाते हैं। तो पेट में बजाहिर तो केक गया है, लेकिन केक नहीं, वो आटा ही गया है। बजाहिर टोस्ट गया है, टोस्ट नहीं, वो आटा गया है। रोटी गई है, रोटी नहीं, वो आटा गया है। तो बुजुर्गों के मलफूजात में जो बात हमारे सामने बयान की जाती है, बुजुर्गों के मलफूजात में, बुजुर्गों के स्टेटमेंट में, वो कुरान और हदीस ही है। हमारे कानों में जो चीज पहुंचती है वो कुरान और हदीस ही का मैसेज है। अल्लाह ताला शान वो हमें अमल की तौफीक दे। अब ये स्टेटमेंट्स होते हैं इसलिए किसी एक मजमून पर नहीं, ये कैफा मतफक स्टेटमेंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट्स एनेक्डोट्स जो जमा कर लेते हैं वो पढ़कर सुनाए जाते।
بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ فرمایا کہ کامل یکسوئی کا انتظار فضول ہے یہ تو دنیا میں پھنس کر ہو نہیں سکتا اس کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اسی پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ شروع کر دے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہو جائے گا ورنہ عمر یوں ہی ختم ہو جاوے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔
حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس وقت دل لگا کر اعمال کو اختیار کروں گا جب مجھے دھیان اور یکسوئی نصیب ہو جائے۔ ابھی نماز پڑھتا ہوں بس رکوع سجدہ اس حد تک ہی نماز رہ جاتی ہے ورنہ دھیان نہیں، یکسوئی نہیں۔ یکسوئی سے یہاں مراد سولیٹیوڈ آف مائنڈ، ذہن کا دوسرا خیال نہ آئے۔ نماز کے وقت میں نماز ہی کا خیال آئے، تلاوت کے وقت میں تلاوت ہی کا خیال آئے، تسبیح کے وقت میں تسبیح کا، تحلیل کے وقت میں تحلیل کا، تحمید کے حق میں وقت میں تحمید کا، یہی خیال آئے۔ طواف کر رہا ہوتا ہوں تو بس طواف ہی میں مگن ہو جاؤں اور کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں یکسوئی۔ تو شیطان اور نفس جو ہے یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ذرا یکسوئی حاصل ہو جائے۔ جب یکسوئی حاصل ہو جائے گی تو کریں گے۔ تو حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکسوئی کا انتظار نہ کرے، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ دھیان نصیب ہوگا اس کے بعد ہم اعمال میں لگیں گے۔ اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور دنیا کے جو جھمیلے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان جھمیلوں کے ہوتے ہوئے یکسوئی کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ خود بیمار ہو گیا تو وہ بیماری اسے ستائے گی، بار بار خیال آئے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، ڈائیگنوسس نہیں ہو رہا ہے، ڈائیگنوسس نہیں ہو رہا ہے، ڈائیگنوسس نہیں ہو رہا ہے۔ اس مرحلے سے گزرے تو لینڈ لارڈ نے کہہ دیا کہ گھر خالی کیجیے دو مہینے میں، یہ ذہن میں بات آ گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ یکسوئی حاصل ہوگی پھر ہم محنت کریں گے. اللہ تعالی شانہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے حکیم محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سوچا تو زندگی گزر جائے گی, ایسا ہوگا نہیں. تو کرنے کا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کی اس وقت جیسی بھی حالت ہے اسی حالت میں اپنے آپ کو کسی کامل شیخ سے مربوط کر کے شیخ کی رہنمائی میں عمل کرنا شروع کر دو, عمل کرنا شروع کر دو. جب عمل کرنا شروع کر دو گے تو اس عمل کی برکت سے دھیرے 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 اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہوگا, اور پھر یہ اللہ کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جب اللہ تعالی شانہ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا, پختہ ہو جائے گا, تو خود بخود دھیان پورا کا پورا اسی کی طرف رہے گا. اس لیے کہ اس وقت یہ جو یکسوئی حاصل نہیں ہے, دل دماغ میں نوکری ہے, دل دماغ میں گھر ہے, یہ جو دل دماغ میں چیزیں گھسی ہوئی ہیں یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے مقابلے میں بہت کمزور چیزیں ہیں. صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا, دونوں میں فرق تو بہت ہے حقیقت میں اور مثال میں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس پیپر ہے, اس پیپر کے اوپر پینسل میں کچھ لکھا ہوا ہے, اور پینسل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس نے پڑھ لیا, اور اس نے دیکھا کہ یہ پینسل سے جو کچھ لکھا ہے یہ ضرورت نہیں ہے اس مضمون کی, اور میرے پاس دوسرا پیپر ہے نہیں, اور اس وقت اس کتاب میں ایک اتنی قیمتی چیز مجھے مل گئی ہے کہ یہ ضروری ہے, یہ پینسل سے لکھا ہوا ضروری نہیں, یہ ضروری ہے, اس لیے میں کیا کروں, اس کو اریز کروں پینسل سے تاکہ صاف ہو جائے ورق, اور صاف ہو جائے تو میں پھر اس کو لکھوں. لیکن ادھر ادھر بہت ڈھونڈا, ربر کہیں سے ملا نہیں, تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ورق جو ہے ورق اس کے اوپر پینسل سے لکھی ہوئی تحریر ہے, اور وہ ڈھونڈ رہا ہے ربر کو تاکہ اس تحریر کو مٹا دے اور ورق کو یکسوئی حاصل ہو جائے, کلین ہو جائے بالکل, اس میں دوسرا کوئی خیال نہ ہو, اور اس کے بعد وہ پھر لکھنا شروع کرے گا اس مضمون کو تو بالکل کلین رہے گا وہ, اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اب وہ اسی انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ کہیں سے مجھے ربر مل جاوے اور ربر کے ذریعے اس کو اریز کروں, اور اریز کرنے کے بعد پھر میں لکھوں, تو کبھی نہیں ہو سکے گا. دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور ربر نہیں ملتا, غربت جہاں ہوتی ہے بھائی, اسی لیے تو اس کے پاس پیپر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے, اسے گھر میں ایک قلم ڈھونڈنا چاہیے, قلم, اس لیے کہ قلم کی قوت وہ پینسل کی قوت سے زیادہ ہے, اور وہ کیا کرے, اس کو اریز کرنے کا انتظار نہ کرے, قلم سے لکھنا شروع کر دے. جب قلم کی تحریر اس پیپر کے اندر داخل ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ پینسل کی تحریر اوور شیڈو ہو جائے گی. اب جب بھی کوئی اس ورق کو اٹھا کر کے پڑھے گا اس کو دقت نہیں ہوگی, اس کو پرابلم نہیں ہوگا, سیدھی اس کی نظر جو ہے وہ اس قلم والی تحریر کی طرف جائے گی. تو ہمارے دل دماغ میں اس وقت جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پینسل کی تحریر ہے, ہمیں اس وقت ربر مل نہیں رہا ہے, ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ جب ربر ملے گا اور اس پینسل کے ایفیکٹس کو اریز کریں گے, تب جا کر کے وہ قلم والا اللہ کے تعلق کو دل دماغ میں بٹھائیں گے تو کبھی نہیں ہوگا. یہ قلم والا جو ایفیکٹ ہے اللہ کا, وہ ذکر اللہ شروع کر دو, معاملات شروع کر دو, مجاہدہ شروع کر دو, مخالفت نفس شروع کر دو, شیخ کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دو. جیسے جیسے چلتے جائیں گے ویسے ویسے یہ قلم کی تحریر جب یہ دماغ کے کھانے پر مکمل ہو جائے گی, یہ باقی ساری چیزیں جو ہے اوور شیڈو ہو جائے گی. اس لیے یکسوئی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, یکسوئی کا انتظار نہیں, بلکہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ یکسوئی لانے والی جو چیزیں وہی تو آپ کر نہیں رہے ہیں. یکسوئی ایسے ہی تھوڑی آ جائے گی, یکسوئی لانے کے لیے انہیں کاموں تو کرنا ہے. کتنی اہم بات ہمیں بتائی. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بس چار رکعت مسجد میں آئے, تین رکعت مغرب کی فرض پڑی, دو سنت پڑی چلے گئے. بھائی آپ نے دو نفل نہیں پڑھی, اوابین نہیں پڑھی, کیا نمازیں پڑھے ہیں؟ بس خیالات اتنے آتے ہیں, وساویس اتنے آتے ہیں. انشاءاللہ جب دھیان ہوگا نا تب کریں گے. یکسوئی کا انتظار, وہ یکسوئی کبھی حاصل نہیں ہوگا. یکسوئی کا طریقہ یہی ہے کہ کام میں لگ جاوے آدمی, جتنا کام کرتا رہے گا اتنی یکسوئی حاصل ہوتی رہے گی. شروع کر دی اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا سلسلہ, اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا ہے ان کے دامن کو پکڑنا اور ان کی رہنمائی میں چلنا شروع کرنا, مخالفت نفس کریں, مجاہدہ, معمولات کا اہتمام کریں, اور بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کریں, بالخصوص شیخ کی صحبت, اور اطلاع و اتباع, اطلاع و اتباع, اطلاع و اتباع. دھیرے دھیرے پھر اطمینان کلی نصیب ہو جائے گا, اللہ اندر اتر جائے گا, اللہ کی محبت اتر جائے گی. بس بھائی آج یہ ایک ملفوظی کافی ہے, اس لیے کہ معمول یہ ہے کہ مختصر مجلس ہی رہتی ہے, سنیچر کے روز مختصر مجلس رہتی ہے, اور میری چاہت یہ بھی رہتی ہے کہ پھر اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد لوگ جو ہیں وہ مغرب کی نماز تک تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ شان مصروف کی قدر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.